السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے مذہبی رہنماؤں کا دہشت گردی کے خلاف کردار. یہ حوالہ ہے پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی تقریر کا، جس میں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امن اور محبت کا میسج اور برداشت کا میسج آنا چاہیے مذہبی قیادت کی جانب سے. دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے نسلی بنیادوں پر پکڑ دھکڑ کے خلاف بلوچستان میں ہڑتال، اور تیسرا سیگمنٹ ہے بات ہوگی بھارت میں صوبائی یا ریاستی انتخابات ابتدائی نتائج، حکمران بی جے پی کے لیے حوصلہ افزا ہیں. اور پروگرام کا آخری حصہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی امیگریشن کی پالیسی سے متعلق ہے. نیا ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اپنی پالیسیوں کو ڈیزائن کیا جا سکے یا اس میں مدد لی جا سکے. تو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. وزیراعظم میاں نواز شریف، انہوں نے ایک مدرسہ ہے جامعہ نعیمیہ، وہاں پہ یہ ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، اور بہت اعلانیہ اور کھل کے یہ کہا ہے ایک مذہبی قیادت کے سے کہ وہ جتنے بھی مذہبی اسکالر ہیں وہ امن اور محبت کا پیغام پھیلائیں تاکہ ملک کے اندر سے دہشت گردی کے خاتمے میں مدد ملے اور دہشت گردوں کو جو نیا ایندھن ملتا ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو سکے. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ بہت بڑا کردار ہے علماء کرام کا، اور اسلام کے ساتھ جو لیبل لگایا جاتا ہے دہشت گردی کا، اس سے ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ممبر اور مسجد کا جو ممبر ہے اس کا بہتر استعمال ہو، اور پیس اینڈ ٹالرنس کی بات وہاں سے آئے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، یہ بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی جو حکومت ہے، ان کی جو سیاسی قیادت ہے، جو فوج ہے، جو پولیس ہے، انہوں نے مل کے دہشت گردی کے خلاف کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ملک کے کئی ایک حصوں میں امن جو ہے وہ دوبارہ بحال کرایا ہے. تاہم انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جو مذہبی اکابرین ہیں وہ اپنا کردار بڑھ چڑھ کے ادا کریں. یہ بات پہلی بار نہیں کی گئی ہے پاکستان کی قیادت اس سے پہلے بھی مذہبی اسکالرس پہ، علماء کرام پہ یہ زور دیتی رہی ہے اور ان کو انگیج کرتی رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف واضح فتوے بھی آنے چاہیے اور واضح کمٹمنٹ بھی آنا چاہیے ہے. برداشت اور صبر اور اس کا جو جذبہ ہے یا جو یہ کلچر ہے اس کا فروغ دیا جانا چاہیے پاکستان کے اندر، پورے ملک بھر کے اندر. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے پروڈیوسر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حافظ عبد الکریم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، رہنما ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، اس کے چیئرمین بھی ہیں. سینیٹر پروفیسر خورشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. حافظ عبد الکریم صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے ابتدائی کچھ حصہ سنا بھی ہوگا، جامعہ نعیمیہ میں پرائم منسٹر صاحب کا، وزیر اعظم کا آج کا خطاب، اور اس بات پہ زور کہ مذہبی قیادت جو ہے وہ کردار ادا کرے ملک کے اندر امن اور جو برداشت ہے اس کے پیغام کو پھیلانے میں. بڑے عرصے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 17 برس سے بڑی ایک متحرک دہشت گردی کا سامنا ہے. ہماری جو مذہبی قیادت ہے، جو رہنما ہیں، جو ممبر جن کے پاس ہے، انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے یا انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر کہیں پہ کمی بیشی ہے تو اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ جی حافظ عبد الکریم صاحب، حافظ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ، ٹیلی فون لائن پہ موجود. جی حافظ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سینیٹر پروفیسر خورشید احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم پروفیسر خورشید احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی اکابرین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ پاکستان کے اندر امن اور برداشت اس کے میسج کا فروغ کیسے دے سکتے ہیں؟ جیسے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بار پھر اس بات پہ فوکس کیا ہے، زور دیا ہے. ہماری مذہبی قیادت آپ کے خیال میں کس حد تک وائبرنٹ ہے یا متحرک رہی ہے دہشت گردی کے خلاف اپنے پیغام میں اور ایون ایجوکیشن میں، ایجوکیٹ کرنے میں لوگوں کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم صاحب نے بہت صحیح متوجہ کیا ہے، اور یہ پاکستان نہیں پوری عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کی ضرورت ہے کہ رواداری اور تحمل ہمیں پیدا ہو. جہاں تک پاکستان کے اہل علم کا تعلق ہے، پہلے دن سے انہوں نے اصولی طور پر اس بات کا پرچار کیا ہے اور اسلامی ریاست کے 22 اصول جو 1954 میں 31 علماء نے مرتب کے متفقہ طور پر, اس کی ایک شق یہ ہے کہ اسلام ایک اعتدال پر اور انصاف پر مبنی دین ہے
صحیح.
اور حقوق کی حفاظت یہ اسلامی ریاست ہے کہ نہیں, ہر فرد کی دینی بھی بجائی. آپ کو معلوم ہوگا کہ ملی یکجہتی کونسل جو پچھلے تقریباً 20 سال سے متحرک ہے, دو ہی اس کے بنیادی مقاصد ہیں. پہلا یہ کہ مسلمان فرقوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے مسد قلب, تعاون, برداشت, جن معاملات پہ اتفاق رائے ہیں جو 90-95% اس میں تعاون, اور جن معاملات پہ اختلاف ہیں ان میں رواداری, کہ آپ دوسرے کے اختلاف کا احترام کریں اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے.
ٹھیک ہے.
دوسری چیز یہ کہ تبدیلی کے لیے جمہوری اور دعوتی اور فکر اور اخلاق اور نظام کی تبدیلی کے راستے اختیار کیا جائے, اس کے لیے تشدد اور قوت کا استعمال غلط ہے. اور قرآن نے جو اصول ہم کو دیا ہے کہ امرهم شورى بینهم, ان کے تمام معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں, کے معاملات پہ کوئی منفی نہیں ہے. اللہ نے فرد کو آزادی دی ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر دے, اور بلا شبہ اس انکار کے نتائج بگڑنے پڑے گا دنیا اور آخرت
میں,
میرے لیے اختیار آتی ہے اور اس کو ہم سلم نہیں کر سکتے. یہ علماء کا رویہ ہے اور ہم اس معاملے برابر کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاشرے میں عدم رواداری ہے وہ صرف دینی القول نہیں ہے, بدقسمتی سے وہ ہر حلقے میں لبرلز بھی اتنے ہی فاصل چھے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں.
صحیح, بالکل ایکسٹریم جو ہے وہ کسی طرف بھی ہے وہ خیر.
امریکہ کی قیادت کے بارے میں جو تاثر پوری دنیا میں ستایا جاتا ہے, یعنی اس کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کتنے اس کے اوپر مضطرب ہیں کہ ہم اختلاف اور رواداری سے کتنی دور چل جا رہے ہیں, اختلاف کو کتنا سنگین انداز میں بنایا جا رہا ہے, اور اس میں تشدد کا ایلیمنٹ کتنا آ رہا ہے, قوت کا استعمال آ رہا ہے. تو یہ چیزیں
جی, حافظ عبد الکریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں تو ان کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں. حافظ عبد الکریم صاحب چیئرمین ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ کے, انٹرفیتھ ہارمنی کے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کے آج جامعہ نعیمیہ میں خطاب کو ہم نے موضوع بنایا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی علماء کرام ہیں, جو اکابرین ہیں, مذہبی اکابرین ہیں, وہ امن اور برداشت کا جو پیغام ہے اس کو عام کریں, اور مذہب کے ساتھ جو دہشت گردی کا لیبل لگا ہے اس کو بھی اسلام کو اس سے صاف کرنے میں مدد دیں. میں جانا آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں مذہبی قیادت کس حد تک دہشت گرد یا انتہا پسند گروپوں کے خلاف ایک پوری فورس کے ساتھ ہمیں نظر آئی ہے پچھلے 17 برسوں میں, اور یہ کہ ممبر کا کردار کتنا اہم ہے دہشت گردی کے خلاف.
جی, میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے کہ دہشت گردی یا انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے مذہبی اکابرین جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. اور مذہبی علماء جو ہیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جہاں خطاب کیا ہے وہاں حکمران اور علماء دو طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے اپنے فرامین جاری کیے ہیں. تو یہی دو علماء, دو طبقے جو ہیں حکمران اور علماء, اگر مل کر یہ مخلص ہو کے کوشش کریں تو معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں, درست کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے حکمران پوری کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے پاکستان کے جو علماء ہیں وہ بھی, ان میں سے کوئی بھی ایسا عالم میرے علم میں نہیں ہے جو دہشت گردی کی تائید کرتا ہو یا اس کی حمایت. بہرحال مذہبی جو وہ اختلاف ہے اس کو آڑ بنا کر کچھ باہر کی ایجنسیاں یا باہر کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی, تو علماء کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, اس خیال میں نہیں آنا چاہیے, اور لوگوں کو یہ اسے سمجھانا چاہیے کہ آپ تشدد کی طرف جانے کی بجائے ہم اس تقسیم کے ساتھ اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں.
اگر حافظ صاحب یہ بات یقیناً آپ درست فرما رہے ہوں گے, ہم ایسے بہت کم شواہد ہوں گے, ہمارے جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں ان کے بیان کے مطابق بھی بہت سارے مشنریز یا مدارس جو ہیں میجورٹی بڑے پرامن ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ مذہبی جو نظریات ہیں ان کی انتہا پسندی کا ہی تو ایک عکس ہے کہ بہت سارے لوگ جا کے دہشت گردوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں. پروفیسر صاحب نے بالکل درست کہا کہ جو فیشزم ہے اس کے بھی ایکسٹریم جو ہے وہ بھی قابل مذمت ہے, وہ بھی تشدد کو جنم دیتی ہے, بھلے وہ اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے دونوں طرف کا, اس کا تو خاتمہ ہونا چاہیے. آپ پھر خاص طور پہ جو وہ مذہبی گروپ یا جن کے نظریات یا عقائد میں فرق ہو سکتا ہے ان کے درمیان آپ ہم آہنگی پہ بھی کام کرتے ہیں. میں کئی تنظیموں کے نام لے سکتا ہوں جو ایک مذہبی جماعت کی صورت میں شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ ان کے سپلنٹر گروپس بنے اور پھر وہ دہشت گردوں کے ساتھ یا ان کو ایندھن فراہم کرنے میں کارگر رہے. سو کیا انگیجمنٹ ہے وفاقی سطح پہ, صوبائی سطح پہ, کہ مذہبی قیادت کو ساتھ ساتھ لے کے چلا بھی جائے اور اس مسئلے کے حل کے لیے ان کا ایک حقیقی کردار جو ہے وہ تلاش کیا جائے؟
میں اتنا تو اتفاق کروں گا پروفیسر خوری صاحب کی بات سے, یہ مذہبی انتہا پسندی اگر کہیں آئی ہے تو ریئیکشن کے طور پہ آئی ہے. جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے, ظاہر ہے اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے, جذبات بھی اترتے ہیں. اب دیکھیں مشرقی تیمور ہو یا جنوبی سودان ہو, وہاں جہاں غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو امریکہ اور پوری دنیا کوشش کرتی ہے کہ ان کے حقوق دلوا کے, ان کو آزادی دلوا کے اور ان کو اپنے ملک بنوا دے. اور ہمارے آزاد کشمیر میں آپ اپنا پورا کشمیر میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح, اور بہت ساری جگہ پہ اس میں برما میں بہت سارے ممالک میں مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. مغربی دنیا جو انصاف کی علم بردار ہے, جو جمہوریت اور رواداری کی علم بردار ہے, جس طرح سے اقوام متحدہ ہے, وہ آج تک ٹس سے مس نہیں ہے اور مسلمانوں کا لاکھوں کی تعداد میں قتل عام ہو رہا ہے. وہ اس پہ تماشا,
لیکن مسلمانوں کا قتل عام زیادہ تر کس کے ہاتھ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے.
لیکن میں ایک مندری عرضی ہے, پاکستان میں مذہبی رواداری بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں, میرے خیال میں یوروپ اور مغرب ممالک میں اتنا آزادی نہیں ہے مذہب کی جتنا یہاں ہمارے یہاں. غیر مسلم جو ہندو برادری کے لوگ ہیں, عیسائی برادری کے لوگ ہیں, وہ یہاں رہ رہے ہیں لیکن مذہبی آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں بھی پہلے کی نسبت جو شدت کی وہ بہت کم ہوئی ہے, حالات بہت بہتر ہوئے. لیکن اس میں اگر حکمران مزید کردار ادا کریں اور علماء بھی مزید کردار ادا کریں تو انشاءاللہ یہ حالات مزید بہتر ہو سکتے ہیں اور شدت پسندی جو ہے یہ.
اچھا میں جاؤں گا پروفیسر خوشی صاحب کے پاس, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت یا اپنا ایک نقطہ نظر بھی ضرور دینا چاہوں گا. آپ نے درست کہا کہ بہت سارے مسلمان ممالک کے اندر انتشار نظر آتا ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہو سکتی ہے, لیکن براہ راست جو قتل و غارت یا تفریق یا تشدد جو ہے جو فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر ہے, وہ اس کا تعلق شاید پولیٹکس سے نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ متشدد ہمیں مزاحمت نظر آتی ہوگی, لیکن جو ابھی ہم پاکستان کی مثال لیں, جو طالبانائزیشن ہے, جو مختلف فرقے ہیں, ان کا تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, ان کا ایجنڈا تو دہشت گردی ہے, قتل و غارت, اور وہ کیے جا رہے ہیں. اور سوال یہی ہے کہ جو فیول ہے, جو ایک عام ذہن ہے جس کو تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا جو ناتراشیدہ ذہن ہے ان کا وہ استعمال کرتے ہیں, تو ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب بھی زور دے رہے ہیں. ریاست کو بھی کام کرنا ہے, اداروں کو بھی کام کرنا ہے, اور جو مذہبی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی اس پہ کام کرنا ہے. پروفیسر خورشید صاحب, آپ کے خیال میں ممبر کا کردار کتنا اہم ہے؟ ایک الزام یہ لگتا ہے, آپ نے بالکل بڑے کیٹیگوریکلی واضح کیا ہے کہ کسی بھی عالم نے کبھی بھی کسی دہشت گردی کے واقعے کی حمایت نہیں کی ہوگی, لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ کھل کے جو مذمت آنی چاہیے ان دہشت گرد گروپوں کی بھی, وہ بھی نہیں آتی ہے. سو یہ کہنا چاہیے کہ اس رویے کی بنیاد کیا ہے, خوف کے اوپر یہ تعمیر ہے؟
میرے خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہوگی. مجھے آپ کی اس بات سے پورا اتفاق ہے کہ ممبر کو, مدرسے کو, پلیٹ فارم کو علماء کے مؤثر انداز میں استعمال ہونا چاہیے. جتنا کیا جا رہا ہے وہ مؤثر ہے, لیکن مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, لیکن کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ بات آپ کی محل نظر ہے کہ مذمت نہیں کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ بھرپور انداز میں مذمت کی گئی ہے اور ہم خود اس سے سفر کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دینی مدارس کے اوپر, مساجد کے اوپر, امام بارگاہوں کے اوپر, مولانا فضل الرحمان کے اوپر, خلیل حسین احمد صاحب کے اوپر, پشاور میں
گواد کیا استعمال کیا گیا اور گواد کو پشاور کے لیے شہید کیا گیا صدر افراد کے ساتھ. تو یہ خود نشانہ بنے ہیں اور اسی طرح بنائے کہ جو حضرات یہ قوت کا ذریعہ استعمال کرائے ہیں ہم نے اس کی کوڑے سے مذمت کی ہے اور اس کے لیے پہلو سے جسٹیفیکیشن یا انڈائریکٹ تائید ہم نے کبھی نہیں کی نام کریں گے. لیکن یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ صرف قوت کے استعمال سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. ان اسباب کو دیکھنا پڑے گا
ٹھیک ہے.
اور جس طرح مدارس سے لوگ آئے ہیں اسی طرح یونیورسٹیوں سے آئے, اسی طرح ریٹائر فوجی آئے, اسی طریقے سے سول بیوروکریسی کے لوگ آئے, اور خود امریکہ میں جو لوگ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں, امریکہ میں انہوں نے تعلیم پائی ہے, امریکہ میں انہوں نے اچھے مقامات حاصل کیے, لیکن ان کا حضرت کی رضا
ہے. پروفیسر صاحب ایک سوال ہے, ایک سوال ہے,
جو سیاسی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں اور نظریاتی بھی ہیں, ہر جگہ اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پالیسیاں بدلنی چاہیے جن پالیسیوں کے نتیجے میں نفرت پھیل رہی.
بے شک کوئی شبہ نہیں, آپ درست فرما رہے ہیں.
اور ہیٹ پالیسی جو ہے یہ اس کی روٹ پر ہے.
جی بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اسباب کی طرف بھی جانا چاہیے. ایک سوال پرائم منسٹر صاحب نے آج کے اپنے خطاب میں کیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ سے وہ سوال پوچھیں, اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے جو دینی ادارے ہیں, جو مذہبی ادارے ہیں, وہ فیتھ فل بلیورز پیدا کر رہی ہیں یا فلیگ بیریئر جو ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ جو اسکول آف تھاٹس ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں خود سے بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ ملک کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق بڑھ رہی ہے یا اتحاد بڑھ رہا ہے. سو کوشچن اور اس کا آنسر فوری طور پہ ذہنوں میں آتا ہے, لیکن اگر آپ کے سامنے یہ سوال رکھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی پروفیسر خورشید صاحب,
میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کو ہمیں اسکوئرلی فیس کرنا پڑے گا اس چیلنج کو, اور دین کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی, تشدد کا استعمال, دہشت گردی, یہ دین کے مقاصد کے خلاف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف, اس کے لیے کوئی جواز نہیں موجود رہے. لیکن یہ کہنا کہ صرف مذہبی دائروں میں یہ ہو رہا ہے اور جگہ نہیں ہوا, یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ایک وسیع مسئلہ ہے اور اس کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں فیس کرنے کی ضرورت ہے. دینی علماء کا, مفکرین کا, امام مسجد کے اماموں کا فرض ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں, اور میری نگاہ میں وہ انجام دے رہے ہیں. بلا شبہ اس کوشش کو بڑھانے کی ضرورت ہے, لیکن محض اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کو ہمیں اسباب کو ایڈریس کیے بغیر, اور جس بنا پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ طالبان جب بنے ہیں 1994 میں, تو اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا, اس کے پیچھے سعودی عرب تھی, اس کی وجہ پاکستان کی حکومت تھی. بعد میں وہ پھر ہاتھ سے نکل گئے اور پھر پاکستانی طالبان بنے جنہوں نے پاکستان میں تشدد کیا ہے, اور خود افغان طالبان سے ان کا کوئی
لیکن اس میں بھی کاؤنٹر کوشچن بنے گا کہ کیا صرف مسلمان یا پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی ان کو جس طرح سے استعمال کرنا چاہیں اور وہ حاضر ہوں گے؟ اس میں بھی کاؤنٹر کوشچن ہے. حافظ عبد الکریم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں.
کچھ لوگ ہر مذہب کے اندر, ہر گروہ کے اندر, جیسا میں نے کہا کہ سیکولر, لبرل, کمیونسٹ, آخر آپ کو پتا ہے کہ انارکسٹ,
جی
فرینچ ریولیوشنری, حتیٰ کہ جارج واشنگٹن, وہ بھی ایک کی جگہ میں ٹیررسٹ ہے, ایک کی جگہ میں فریڈم فائٹر ہے. تو یہ چیزیں ہر جگہ آپ کو ملیں گی, اس لیے اس کو ہمیں پہلے دن سے غور کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر. اور ساتھ ہی یہ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ فرقے ہمارے تو موجود ہیں 1300 سال سے, لیکن جو تشدد جس کو گزرا ماحول پہلے نہیں تھا نا, خود پاکستان کے اندر 1970 سے پہلے کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملتا, 1970 کے بعد حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ اسباب ہیں جن کی بنا پر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ سیاسی اور
اس وقت کرنٹلی یہ ایک ایلیمنٹ ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت نمایاں ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر پوری تاریخ پہ بھی ہم نظر ڈالیں تو ہمیں تقریباً تمام ادوار میں مختلف طرح کے فقہی مسائل کے اوپر بھی تشدد نظر آتا ہے, سیکٹیرین وائلنس نظر آتا ہے, سیاسی بنیادوں پہ بھی نظر آتا ہے. اور انفارچونیٹلی بڑے یعنی 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے.
معاف کیجیے گا, میں اس معاملے میں یعنی مذہب کے دونوں چیزیں دیکھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ کریت کے اندر کیا ہوا تھا.
نہیں درست فرما رہے ہیں آپ, بالکل ادھر بھی ہو. میں نے مذہب سے مراد یہ لیا ہے, میں نے عرض یہ کیا, میں نے اسلام کا نام نہیں لیا ہے, میں مذہبی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں.
تاریخ میں آپ کو بہت کم ملے گا.
آپ درست فرما رہے
ہیں
پروفیسر صاحب, میں نے جو عرض کیا جی, میں نے عرض کیا, میں نے اسلامی تفرقے کی بات نہیں کی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر جو فرقے ہیں وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے اندر ہیں. جی ہاں, یعنی صرف پاکستانی سر, یہ شیعہ سنی تو اسلام کے مذہب کا ہو گیا نا سر.
جی ہاں, سوشل ریلیشنشپس بھی ہیں, کتنے فساد ہوئے پوری تاریخ کے اندر. جی ہاں, خود بڑے تقریب کی تاریخ میں آپ دیکھیں یہ دو صرف فیصلے ہمیں ملتے ہیں اور وہ دونوں کے طور معاشرے جس کے پیچھے سیاسی قوت پہ کام کر رہی تھی کچھ اور یہ بھی ایک وقت لگے پاکستان میں خدا خاصہ اگر شیعہ اور سنی کا تفاضل ہوتا تو وہ پورے ملک میں ایک کنفرنٹیشن پیدا ہو جاتی.
آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, ایک بڑی تاریخ ہے پاکستان کے اندر شیعہ سنی اتفاق کی, اتحاد کی, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں.
بالکل, ان سے چلائز کر کے یہ کہنا کہ یہ ہمارے تاریخی اور نظریاتی اور دینی
نہیں, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کے اندر بھی بڑی مثالیں ہیں وہاں پہ جہاں پہ اہل تشیع اور اہل سنہ اور باقی جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے درمیان اتحاد اتفاق محرم کے دنوں میں جو ہمیں ہم آہنگی نظر آتی رہی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے.
بالکل ساتھ کر رہے ہیں ہم, اتفاق طور پر شیعہ سنی لبرل نان لبرل سب نے مل کر کے کیا,
اب آخری اس کا سوال ہے, اس کو ہم یہاں پہ پھر پوائنٹ اپ کرنے جا رہے ہیں اس سیگمنٹ کو. حافظ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, وہ ٹریول کر رہے تھے. پروفیسر صاحب آپ سجیسٹ کریں کہ ایک طرف تو ظاہر علماء کرام کا ایک کردار ہے وہ ممبر کا استعمال کرتے ہوئے, جو پیشنس ہے, صبر ہے, تحمل ہے. آج کل ہمیں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور لہر نظر آتی ہے, اس کے اندر بھی شدتیں نظر آتی ہیں, اس کو ڈسکریج کیسے کیا جائے ایک بات, اور دوسرا یہ کہ مذہبی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ساتھ ریاست خود کو کتنا مضبوط کرے کہ وہ وائلنس اس کی بنیاد کچھ بھی ہو اس کو وہ ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہو.
آپ نے بہت صحیح کہا, میرے میں تینوں جو ہے قابل مذمت ہیں, تینوں کی اصلاح کی ضرورت ہے, اور راستہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ ہم ڈائلگ اوپر رہیں. راستہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ ہم جو مشترکات ہیں ان کے اوپر اتفاق اور اتحاد اور دلجمی کے ساتھ مل کر کے کریں, اور جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں رواداری پیدا کریں. آپ دیکھیے بدخصوصی سے سیاست دانوں کے درمیان جو زبان اس وقت استعمال ہو رہی ہے اس میں کوئی تعلق کی زبردست نہیں, لیکن مجھے دکھ ہے اس کی بربا, اور یہ بھی عزم رواداری اور عزم برداشت کے مثالیں ہیں. تو اس لیے ہمیں اصل ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور جو رولس آف دی گیم ہیں انہیں دوبارہ اچھی طریقے سے سمجھنا, اور ریاست کی قوت کو استعمال کرنا ڈیو پروسیس کے ذریعے سے, لیکن ان خراب لوگ روکنے کے لیے. اور رہا سوشل میڈیا کا معاملہ, تو جہاں یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے وہیں اس کے اندر بے پناہ خطرات اور میننگ کانسیکوینسز کے بھی ہیں. اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ سائبر وار ایک بالکل نئی قسم کی وار ہے جو وجود میں آ رہی ہے, اور یہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور عوام کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. تو ان تمام کے لیے نئے رولس کی ضرورت ہے, نئے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, اور ریاست کو وہ انسٹیٹیوشن قائم کرنے ہوں گے, وہ اختیارات لینے ہوں گے, اور ان کے استعمال کرنے کے لیے ایک طرف قانون کا احترام ہو لیکن دوسری طرف انسانوں کی عزت, ان کی جان مال, جو ویلیوز ہے ان ویلیوز کا تحفظ, یہ تمام بھی ضروری ہے. خود
بہت شکریہ.
لبرٹی کی کیا وجود ہے
جم بہت شکریہ آپ کا پروفیسر خورشید احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ آلویز. اور پروفیسر اور حافظ عبدالکریم صاحب رانما مسلم لیگ نواز وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے بھی ہم مشکور ہیں. ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ کوئٹہ بلوچستان کے اندر گزشتہ روز ہڑتال کی گئی، اور اس ہڑتال کا جو مقصد تھا وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور سندھ میں مختلف شہروں میں مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے پشتو بولنے والے دکانداروں کو نوٹس دینے اور بعض کو حراست میں لینے کے خلاف یہ ہڑتال جو ہے وہ کی گئی۔ جمعے کے دن مکمل شٹر ڈاؤن جو ہے وہ کوئٹہ میں آبزرو کیا گیا۔ اطلاعات یہ ملی کہ صوبے کے تمام بڑے جو بازار، دکانیں اور کاروباری مراکز تھے وہ بند رہے۔ شہر میں ٹریفک معمول سے کم تھی، جبکہ سرکاری دفاتر اور اسکول بھی اس ہڑتال کے باعث وہاں پہ کم حاضری ریکارڈ کی گئی۔ ہڑتال کی کال عوامی نیشنل پارٹی نے دی تھی، اور تاجر تنظیموں اور دیگر سیاسی جماعتوں نے دی تھی۔ اطلاعات یہ بھی ملی ہیں کہ صوبے کے جو پشتون اکثریتی آبادی والے اضلاع ہیں ان کے مرکزی شہروں میں بھی شٹر ڈاؤن رہا، اور لوگوں نے پرامن احتجاجی مظاہرے وہاں پہ کیے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے صدر اصغر خان اچکزئی، انہوں نے کوئٹہ میں ایک اخباری پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں جو جاری دہشت گردی کی لہر ہے اس نے سب سے زیادہ پشتونوں کو متاثر کیا ہے، اور اس میں صوبہ پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے جو لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے وہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، ان کے لفظ میں اگر کوٹ ان کوٹ میں کہوں کہ پولیس کی جانب سے لسانی بنیادوں پر پشتونوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی، برعکس اس کے بعض جرائم پیشہ افراد اور شناختی کارڈ یا دیگر لازمی کاغذات نہ رکھنے والے مختلف صوبوں کے لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جو اب ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ماہ سیون شریف اور لاہور میں جو خودکش بم حملے ہوئے تھے یا بم خودکش حملے ہوئے تھے، اس کے بعد پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پشتونوں نے پولیس کی طرف سے بے جا پوچھ گچھ اور ہراساں کیے جانے کی شکایت کی تھی۔ یہ وہ واقعات تھے جس کی بنیاد پہ وہاں پہ ہمیں یہ وہاں پہ ملا ہے، ہڑتال کا ایک جواز وہاں پہ بنا ہے اور انہوں نے ہڑتال کی ہے۔ پنجاب کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ سندھ سے ہمارے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، لیکن عبدالرحیم زیارتوال صاحب منسٹر ہیں بلوچستان کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ عبدالرحیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کو زحمت دیتے رہتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا، یہ جو کوئٹہ کے اندر کوئٹہ بلوچستان کے اندر اسٹرائک ہوئی اور ریشل پروفائلنگ کے خلاف، آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ بات درست تھی؟ واقعتاً ہراساں کیا گیا ہے بلوچستان یا خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی کو جو دیگر دو صوبوں میں مقیم تھی، اور کیا آپ کے نوٹس میں کیا چیز لائی گئی تھی اس ریفرنس میں؟ جی جی عبدالرحیم صاحب،
جی
جی فرمائیے گا۔ ہم ہڑتال کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے نالج میں اس ریفرنس میں کیا چیزیں آئی ہیں؟ واقعتاً پروفائلنگ ہوئی ہے اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ جی زیارت وال صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ یہ ٹیلی فون لائنوں میں میرا خیال ہے خلل ہے کہ وہ ان کی آواز جو ہے وہ دوبارہ پلے بیک ہو رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، اور ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب کو بھی ہم کوشش کریں گے، جو ہوم منسٹر ہیں بلوچستان کے، پروفیسر کریم اللہ برائچ انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہیں بلوچستان سے، ان کے ساتھ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دقت کا سامنا ہے۔ خاص طور پہ وہ کچھ جو سروس پرووائڈرز ہیں پاکستان کے اندر، ان کو یہاں سے اسٹوڈیو میں انگیج کرنے میں، ان کے کنیکٹ کرنے میں ہمیں مشکلات ہیں، کافی عرصے سے اس کا ہمیں سامنا ہے۔ سو بہر یہ بات، یہ موضوع کافی عرصہ آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا کی بھی زینت رہا، وہاں پہ کافی شدت کے ساتھ اس پہ بحث ہوئی، مختلف طرح کے خیالات نظر آئے۔ ایک کی نمائندگی جیسے رانا ثناء اللہ نے کی، زیادہ تر کا خیال یہ تھا کہ کچھ قوتیں اس صورتحال کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں، اور ایسی نقلی اور جعلی تصاویر وہاں پہ پوسٹ کی جا رہی ہیں جس کا مطلب ہوا دینا ہے، صوبائی تعصب کو. دوسری جانب اس بات کی کنڈیمنیشن بھی ہوئی, اس کی مذمت بھی کی گئی کہ اگر کسی سطح پہ محض نسلی بنیادوں کے اوپر وہاں پہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے تو اس کی بھی مذمت کی گئی, اور سرکاری اداروں پہ دباؤ بڑھتا ہوا محسوس ہوا. رانا ثناء اللہ جو کہ صوبائی وزیر ہیں, ان کا موقف ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا, پنجاب حکومت اور ان کے آفیشیل سے جب ہماری باتیں ہوتی رہیں سو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ایسی کوئی بنیاد نہیں ہے. البتہ انڈاکومنٹڈ لوگ, ان کا تعلق کسی بھی شہر کسی بھی صوبے سے ہو, حتیٰ کہ اگر وہ پنجاب سے بھی ہیں اور لاہور میں مقیم ہیں, سو ان کے ساتھ ان سے جانچ پڑتال ضرور کی گئی ہے, ان کی اسکریننگ ضرور کی گئی ہے, ان سے پوچھ تاچھ ضرور کی گئی ہے, لیکن اس کو کسی مذہبی تعصب کا رنگ دینا وہ درست نہیں ہوگا. یہ ایک ورژن اس کی طرف سے ہمیں آ رہا تھا اور فی الوقت ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کے پھر اگلے حصے میں یا تو ہمیں بات کرنا پڑے گی, اور آپ آخری کوشش کر رہے ہیں ہمارے پروڈیوسرز کے, ہمارے ساتھ ہوں عبد الرحیم زیارت وال صاحب, پروونشل منسٹر ہیں بلوچستان کے, اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. زیارت وال صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا, معافی چاہتے ہیں ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دقت ہو رہی ہے آپ کو سننے میں یا آپ کو ہمیں سننے میں. یہ جو کوئٹہ میں ہڑتال ہوئی, ہم اس کا پس منظر آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں اور آپ کا رد عمل لینا چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک وہ جائز تھا, اور اب جبکہ پاکستان کے اندر ہم پروونشل کوآرڈینیشن کی وزارتیں بھی دیکھتے ہیں, تو اس مسئلے کے حل کے لیے کس حد تک کمیونیکیٹ کیا گیا ہے سندھ کو یا پنجاب کو جہاں سے یہ شکایات آپ کو ملی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے ویڈیو کا اور آپ کے دوستوں کا.
جی یہ میرا خیال ہے کہ پھر پلے بیک ہو رہا ہے. ہم معذرت چاہیں گے اپنے سامعین سے کہ ٹیلی فون لائنز میں خلل ہے تو ہم آپ کو نقطۂ نظر ان کا نہیں سنوا سکیں گے. ایک ہم بریک لے دیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے. بھارت کے انتخابات, وزیراعظم نریندر مودی, ان کی حکومت کے لیے ایک اچھا سائن ہے. ایک بریک کے بعد بات کر لیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے بھارت کے اندر ریاست کی انتخابات, جس کو پاکستان کے ہمارے لسنر صوبائی انتخابات تصور کر سکتے ہیں, پروونشل صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. مرحلہ وار وہاں پہ انتخابات ہوا کرتے ہیں, اور ابھی جن پانچ ریاستوں میں انتخابات ہوئے ہیں ان کے جو ابتدائی نتائج ہیں وہ بی جے پی کے لیے, بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے اور وزیراعظم نریندر مودی کے لیے کافی حوصلہ افزا خیال کیے جا رہے ہیں. بعض جو غیر جانبدار تجزیہ کار تھے ان کے انالیسز جو سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کامیابی نریندر مودی نے 2014 میں حاصل کی تھی اس سے بھی بڑی کامیابی ہے, کیونکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں, خاص طور پہ جو صوبائی سطح پہ بھی جس کا اثر ہو رہا ہے, اس پہ ان کو توثیق مل رہی ہے, تائید مل رہی ہے عوامی ووٹوں کی صورت میں. اور ایک بار پھر ان کی جماعت جو ہے وہاں پہ کچھ ریاستوں میں سوائے پنجاب کے باقی چاروں ریاستوں میں وہ کامیابی حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے جن کے ابتدائی نتائج سامنے آئے ہیں. سو انالیسز ہم لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں پشپندر کمار صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں بھارت سے. سیما مصطفیٰ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, صحافی ہیں, دانشور تجزیہ کار ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. پشپندر کمار صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ بتایا گیا کہ دونوں کے ساتھ فی الوقت ہمارا رابطہ نہیں ہوا. ہفتے کے روز جو ابتدائی یہ نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی جو ریاست ہے اتر پردیش, یو پی بھی کہتے ہیں اس کو, اس میں بی جے پی کو 403 میں سے 284 اور بعض فگرز کے مطابق 300 سے زیادہ 325 نشستیں جو ہیں وہ مل چکی ہیں. ہمارے کورسپونڈنٹ نے 325 نشستیں بتائی ہیں, جبکہ حکومت سازی کے لیے وہاں 202 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے. سماج وادی اور کانگریس اتحاد کو شدید دھچکا پہنچا ہے اس ریاست میں, اور انہیں صرف 54 سیٹیں ملی ہیں. بی ایس پی کو 19 اور دیگر کو 4 سیٹیں مل سکیں. उत्तराखंड की 70 नशस्तें थी, वहां पे बीजेपी को 57 और कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें मिली हैं। यहाँ कांग्रेस आपको बताते चलेंगे इससे पहले बरसरे इकतदार थी और वजीर आला हरीश रावत दो जगहों से लड़ रहे थे, दोनों नशस्तों से वो अपना इलेक्शन हार गए हैं। यहाँ हुकूमत के लिए 36 सीटों की जरूरत थी, तो यहाँ पे भी बीजेपी जो है उसको कामयाबी मिली है। पंजाब में बरसरे इकतदार अकाली बीजेपी इत्तेहाद को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पंजाब वो सूबा है या वो रियासत है जहाँ पे कांग्रेस को बड़े वाजे अंदाज में सबकत हासिल हुई है और यहाँ पे बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 117 रुकनी ये असम्बली है, कांग्रेस को 77 और जो इत्तेहाद है उसको सिर्फ 18 सीटें मिल सकी हैं। सो बहरहाल एनालिसिस के लिए सीमा मुस्तफ़ा साहिबा के साथ हमारा रबता बहाल हो गया है, उनसे बात करते हैं। सीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपका तफसीली तारफ हम करा चुके हैं। भारत के अंदर ये जो रियासती इंतखाबात मरहलावार हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये जो इब्तदाई तौर पर ये जो 5 रियासतों में से 4 में नतायज ये साबित कर रहे हैं कि बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी जो पार्टी है वो कामयाब हुई है, इसको क्या इसी तौर पे देखें कि ये एंडोर्समेंट है मोदी साहब के लिए, किन पॉलिसियों का नतीजा है और कांग्रेस के लिए क्यों मुश्किल वक्त या जो चैलेंज है वो भी खत्म नहीं हो पा रहा है?
नहीं, ये बिल्कुल एंडोर्समेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज का और खासकर जिस तरीके का कैंपेन उनकी पार्टी ने कैरी आउट किया है इन स्टेट्स में। यूपी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेट है और उसको जीतने के लिए सब लोग बहुत कोशिश में थे,
सही,
पर बीजेपी ने ये दिखा दिया कि उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग थी, ऑर्गेनाइजेशन और उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक एबिलिटी है सोशल इंजीनियरिंग और उस स्टेट को व्हाट शुड आई से टू गेट इट टुगेदर, आई थिंक वो बहुत बहुत काम दिया। एंड वो जो बैकवर्ड वोट है खासकर और अपर कास्ट वोट और वेरियस वोट्स बैंक्स को, और 300 से ज्यादा जो सीट्स मिली हैं उन्हें 402 में, तो ये अपने आप में काफी लोगों को हैरान कर गया।
हालांकि जाहिर है जो कहना चाहिए कि जो हुकूमत में होती है जमात उसके लिए अपनी उस पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बड़ा अहम होता है इंतखाबात के अंदर और अमूमन नुकसान पहुंचाता है।
जी, एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो इनकी समाजवादी पार्टी जो वहाँ पे हुकूमत में थी यूपी में उसके खिलाफ ज्यादा थी क्योंकि अभी वहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, पर ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना नहीं दिखा जितना बाद में वोट के बाद जो दिखा है। तो ऑब्वियसली बीजेपी की कैंपेन काफी अग्रेसिव, काफी स्ट्रांग और काफी ऑर्गेनाइज थी जिसमें ऑपोजिशन नहीं जो यू नो वाज़न्ट बीइंग मेट बाय द ऑपोजिशन।
सही। अच्छा ये बताएं कि जाहिर है ये इंतखाबात के बाद अब अदरवाइज भी नरेंद्र मोदी की जो टेन्योर है वो पूरी होने वाली है और उसके बाद फिर उसको लोकसभा ही कहेंगे अगर पाकिस्तान में तो उसको नेशनल असम्बली के या कौमी इंतखाबात कहा जाते हैं, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा इन 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 जो प्रोविंशियल या स्टेट इलेक्शंस हैं इनका इनका रिफ्लेक्शन वहाँ पे भी नजर आ सकता है।
अभी डायरेक्ट फर्स्ट इम्पैक्ट होगा जो यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन ड्यू है जून जुलाई में, उसमें इम्पैक्ट होगा।
सही।
उसके बाद राज्यसभा जो हमारी अपर हाउस है
जी
हाउस ऑफ एल्डर्स उसमें इम्पैक्ट होगा क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन भी काफी चेंज होगी, अभी वो ऑपोजिशन के हाथ में ज्यादा है। और फिर फाइनली 2019 में हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जिसमें फाइनल टेस्ट होगा फॉर द नेक्स्ट 5 years।
जी जी। एक पार्टी पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इस वक्त प्राइमरीली ऑडियंस भी है उसके अंदर बड़ी वो उसका नाम लिया जाता है, आप समझ गई होंगी, आम आदमी पार्टी की, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही इन इंतखाबात में, रियासती इंतखाबात में?
वेल, आम आदमी आई थिंक उनकी काफी कैजुअलिटी थी क्योंकि आम आदमी का ये था कि पंजाब में जीतने का दावा था और एक्सपेक्टेशन भी था जिस तरीके का रिस्पॉन्स इलेक्शन से पहले उनको मिला। और गोवा एक हमारे यहाँ छोटी सी यूनियन टेरिटरी, वहां पर भी लग रहा था कि आम आदमी विल एटलीस्ट गिव अ फाइट, पर दोनों में स्लाइड बैक हो गया।
सही।
और वहां पे पंजाब में कांग्रेस आ गई है और गोवा में इनका इनको कोई सीट ही नहीं मिली اور عام آدمی کی یہ کوشش تھی کہ ان الیکشن سے یہ ذرا سا دلی سے باہر جائیں گے اور پھر یہ نیشنل لیول پہ جانے کی کوشش تھی. گجرات کا الیکشن آنے والا ہے اس سال کے اینڈ میں, اس میں بھی ان کا دعویٰ تھا, بٹ دیٹ آل آئی تھنک کافی ان کو سیٹ بیک ہوا ہے.
یہ بتائیے گا کہ اب کانگریس کو خاص طور پہ جب ہم بات کریں پارلیمنٹری الیکشنز کی آگے چل کے جو آنے والے ہیں, 5 سال کے لیے گورنمنٹ بنتی ہے, سو کانگریس کو کیا کرنا ہوگا یا وہ کیا کر رہی ہے؟ کانگریس کے اندر کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ ایشوز ہیں, ڈائنیسٹی پرابلم ہے, کانگریس کو بنیادی طور پہ کیا چیلنجز ہیں جس کا سامنا ہے؟
آئی تھنک کانگریس کی ایک عادت ہوگی ہر کانگریس لیڈر کی کہ ایک سپون فیڈ, اب اس کو ڈائنیسٹی کہیے یا اس کو جو بھی کہیں, پر یہ کانسٹنٹلی یہ ہے کہ کوئی اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا ہے. یہ ہم لوگ کو ڈیفینیٹلی ویزیبل تھا اس بار یو پی کے کوریج میں بھی کہ ہوا ہوائی کائنڈ آف پارٹی ہو گئی ہے اور زمین پہ ان کا ووٹ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے, ایک گرپ نہیں ہے. تو جب تک یہ اپنی آرگنائزیشن کو ڈیموکریٹک اور ریسپونسو نہیں بنائیں گے تب تک کانگریس کو بہت مشکل ہوگی. ایک طرح کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے کانگریس کی لیڈرشپ اور کانگریس پارٹی کا لوگوں سے.
ایک اور ایک ایلیمنٹ ہے جو ہم نے پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں, یہاں پہ انتخابات میں بھی عموماً اس پہ بات کی جاتی ہے کہ جو ریجنلزم ہے انتخابات کے نتائج اس کو بہت زیادہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, یعنی جو نیشنل یا فیڈریشن کی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ووٹ کم, جبکہ ریجنل گروپس یا جماعتوں کے لیے ووٹ کی جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا اس کا عکس ملتا ہے, یہ چیز نظر آتی ہے بھارت کے اندر؟
ابھی یہ اتر پردیش میں تو نہیں دکھا
صحیح,
اور اس بار جو الیکشن ہوئے ہیں اس بار نہیں دکھا. اکالی دل جو پنجاب کی ریجنل پارٹی ہے وہ بالکل ہی ہار گئی
صحیح.
عام آدمی ابھی نیشنل پارٹی نہیں ہے پر دعویٰ کر رہی ہے وہ بھی ہار گئی, اور یہ جو پانچوں اسٹیٹ ہیں یہ بٹوین کانگریس اور بی جے پی کے میں بٹ گئے. پر اس سے پہلے یہ صحیح ہے کہ جتنے الیکشن خاص کر 2014 کے جنرل الیکشنز کے بعد, پارلیمنٹری الیکشنز کے بعد جو ہم لوگ کے اسٹیٹس کے میں ہیں, وہاں ہر جگہ جہاں پہ ریجنل پارٹیز تھیں وہاں پر بی جے پی اور کانگریس کے دونوں کا جو آگے بڑھنے کا روک دیا گیا ہے, چاہے تامل ناڈو تھا اور بہار یہ والے اسٹیٹس. پر اب یہ جو کرنٹ ہے اس میں دونوں جو ہماری ریجنل پارٹیز یو پی کی تھیں, سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی جو مایاوتی کی ہے, وہ دونوں بری طرح سے ہار گئی ہیں.
صحیح. پشپا ہمیں سنتوش بھارتی صاحب نے جوائن کیا ہے, تجزیہ کار ہیں, انالسٹ ہیں, لیکن بتایا گیا کہ ان کا رابطہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ منقطع ہو گیا ہے. سیما مصطفیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اس پہ اپنا انالیسس دیا بھارت کے اندر ہونے والے انتخابات پہ. اور ایک ہم بریک لیں گے سامعین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو اگر سنتوش بھارتیا صاحب ہمارے ساتھ ہوئے تو ان کا نقطہ نظر کوئکلی لیں گے, ورنہ پھر ہم جائیں گے پروگرام کے اگلے حصے پہ اور بات کریں گے امریکہ کی سیاست کی ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ سید اسفر امام, اور بات ہم کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں, پچھلے حصے میں ہم نے تفصیلی بات کی بھارت کے انتخابات کے پہ اوپر, بھارت کی سیاست کے اوپر, لیکن اب اس حصے میں بات ہوگی امریکہ کی سیاست کے اوپر. امریکہ کی سیاست اس سینس میں کہ نئی انتظامیہ آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, ان کی انتظامیہ تشکیل پا چکی ہے اور ان کو کئی ایک فرنٹس پہ, کئی ایک محاذوں پہ مشکلات کا بھی سامنا ہے. خاص طور پہ ان کا جو سب سے زیادہ متنازع ایگزیکٹو آرڈر تھا جس پہ 7 اکثریتی مسلمان ممالک سے آمد و رفت پہ پابندی عائد کی گئی تھی, اس کو چیلنج کیا گیا اور عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. اور پھر یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے جس میں 6 ایسے ممالک جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اس بنیاد پہ وہاں پہ 90 دن کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے وہاں سے امیگرینٹس کے آنے کی, کہ ویٹنگ کا یعنی جانچ پڑتال کا, کسی کے کردار کو, کسی کے بیک گراؤنڈ کو جانچنے کا مناسب انتظام چونکہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, ڈیٹا موجود نہیں ہے, تو اس لیے فی الوقت بند کیا جائے. دوسری جانب یہ کہ اس دوران جب نئی امیگریشن پالیسی تشکیل پا چکی ہوگی تو اس کے پیرامیٹر میں ان ساری چیزوں کو دیکھا جا سکے گا. اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے, کئی ایک ریاستوں میں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے, واشنگٹن نے کیا ہے. اس کے علاوہ سب سے پہلے گزشتہ روز ہم نے اس پہ ذکر بھی کیا تھا, چیلنج کیا گیا ایک اسٹیٹ میں اس کو, اور اب اطلاعات یا انالیسز یا تجزیے یہ آ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو مختلف کہنا چاہیے کہ شہری ہیں، ایسے شہری جن کا تعلق دیگر ممالک سے بنیادی طور پہ ہیں جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں، ان سے امریکہ کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں، اس بارے میں انالیسز کرنے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، نئی معلومات اکٹھی جا رہی ہیں تاکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان پالیسیوں پہ کو سپورٹ فراہم کی جا سکے جو ان کے بقول قومی سلامتی کے لیے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی ہیں، قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہیں، ایگزیکٹو آرڈر بھی اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ دوسری جانب جو کرٹکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے یہ بھی متنازع مجوزہ پالیسیاں جو ہیں ان کے جواز کے طور پر استعمال کرنا ان سے ان کا مقصود ہو سکتا ہے۔ سو یہ دونوں طرف کی بحثیں ہیں اور چیلنجز ہیں، انالیسز ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے علی عمران صاحب، واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، پاکستان کے انگریزی اخبارات کے لیے لکھتے ہیں اور اپنے آن لائن جرنل ویوز اینڈ نیوز کو ہیڈ کرتے ہیں۔ عائشہ نور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، نیشنل اسپوکس پرسن ہیں فار احمدیہ مسلم کمیونٹی یو ایس اے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور اس امیگریشن کے ایشو پہ کافی انگیجمنٹ ہم دیکھتے ہیں عائشہ نور صاحبہ کی اور ان کی کمیونٹی کی، سو اس ریفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ علی عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ نیا ایگزیکٹو آرڈر، نیا ڈیٹا اکٹھے کرنے کے پلانز، کس حد تک اگین کمیونٹیز کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر فیئر پیدا کر رہے ہیں ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ مسلم کمیونٹی اٹ سیلف اپنے آپ کو کتنا ٹرانسپیرنٹ رکھے ہوئے ہے کہ سسٹم اس کے اوپر ریلائی کر سکے یا جو سوال جنم لے رہے ہیں اس کو وہ آٹومیٹکلی ایڈریس کر سکے۔
شکریہ اسد، جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی ایمبل میں بتایا کہ یہ جو نیا آرڈر، جو ریوائز آرڈر ایک ایشو کیا گیا ہے، اس میں پہلے سے کچھ تبدیلیاں تو کی گئی ہیں اس میں، لیکن وہ زیادہ تر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کو اس طریقے سے لایا گیا ہے کہ وہ قانونی جو ان کے اوپر اعتراضات ہیں وہ ختم کیے جا سکیں، لیکن یہ کہ اس میں دو چار ایک بہت بہت بڑے باتیں ہیں، جیسا کہ ریفیوجیز کا جو ہے وہ بالکل سسپینڈ کر دیا گیا ہے فی الحال ٹیمپریریلی، اور ان کی جو تعداد ہے وہ بھی بہت کم کر دی گئی ہے، کیونکہ اور وہ تقریباً 110,000 سے کم کر کے 50,000 تک کر دی گئی ہے۔ تو ایک تو ریفیوجیز کا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں یہ ایک جو امیر ممالک ہوتے ہیں ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ایسے لوگ جو مہاجرین بن جائیں، چاہے وہ کانفلکٹ کی وجہ سے یا پرسیکیوشن کی وجہ سے یا میجورٹی کمیونٹی کی طرف سے ڈسکریمنیشن کی طرف سے، تو ان کو لیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ایک پہلو، اچھا امیگریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ انلیگل امیگرینٹس کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا جو سیکورٹی کنسرنز ہیں اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ سیکورٹی کنسرنز جو ہیں وہ تو واقعی، یہ تو ایک بات صحیح ہے کہ امریکہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیک کرے کہ ان کے ملک میں کون آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو گزشتہ کئی سالوں سے ٹیررزم کے چیلنجز چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ آئیسس اور جو امریکہ اور یورپ سے بہت سارے لوگ جا کے شامل بھی ہو گئے اس کے لیے اس ان آرگنائزیشن میں، تو اس کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب امریکہ ایک دنیا کی اتنی بڑی ورلڈ پاور ہے، عالمی طاقت ہے، تو اس سے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، تو اس میں ایک نیشنل سیکیورٹی اور جو ان کے اصول ہیں اور امیگریشن کی جو ان کی روایات ہیں اس میں ایک بیلنس ہمیں کرنا ہوگا، جو کہ ابھی تک تو جو ناقدین ہیں ان کے مطابق یہ نہیں نظر آ رہا۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے کورٹس میں کیسز بھی کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ میں یہاں پہ لیٹسٹ جو ایک وسکانسن میں ایک کیس کیا گیا ہے جس کے مطابق ایک جو مہاجر ہیں انہوں نے شام سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میری بیٹی اور میری وائف نے آنا ہے وہاں سے، تو وہ ایک دم سے نہیں آ سکتے، تو ان کے اوپر یہ نال لاگو کیا جائے جو نیا ریوائز آرڈر ہے۔ تو جج نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا یہ جائز ہے۔ تو اس طرح کے ایک تو انسانی ہمدردی اور اخلاقی، دوسرا یہ کہ بہت سارے لیگل اس کے پہلو ہیں، اور مسلم اب اگرچہ عراق کو اس میں سے نکال دیا گیا لسٹ میں، لیکن اس کے جو بہت سارے جو دوسرے ممالک ہیں جس میں ایران بھی شامل ہے اور شام بھی شامل ہے اور لیبیا ہے، تو ان ممالک کے جو لوگ ہیں جو نئے ویزا سیکرز ہیں ان کو وہ تو آ نہیں سکتے یہاں پہ, لیکن جو دوسرے ہیں اس میں یہ ہائٹنڈ ایک قسم کی اسٹیٹ جو ہے ایک سیکورٹی میئر کے طور پہ انہوں نے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ جو ڈیٹا کی آپ نے بات کی یہ واقعی انہوں نے جب کیا بھی, اور میں دیکھ رہا تھا ایون وائس آف امریکہ کا ایک انالیسس تھا, وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں جن کے اوپر ٹیررزم کے کیسز چل رہے ہیں.
سو وہ ڈیٹا پھر اس ریفرنس میں یوز ہو سکتا ہے. عائشہ نور صاحبہ کو لیتے ہیں آن بورڈ, لیکن ایک ریفرنس بیچ میں دیتا چلوں. اسی رپورٹ میں جس کا عمران آپ حوالہ دے رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ 12 ستمبر 2001 یعنی 9/11 کے بعد سے امریکہ کے اندر امریکی زمین کے اوپر جو ہیں 24 حملے ایسے کیے گئے, 24 افراد اس میں ایسے ہلاک ہوئے جن حملوں کا سبب جو تھے وہ غیر ممالک میں پیدا ہونے والے افراد تھے, جبکہ جو امریکن بامز بون یعنی نیٹو امریکن یا پھر ان نون نیشنلٹی کے لوگ ان کے ہاتھوں 80 افراد اس کے بعد سے اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. عائشہ نور صاحبہ آپ کا بھی خیر مقدم, یہ بتائیے گا امریکہ کا جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایسی پروفائلنگ کے خلاف کیا تحفظ فراہم کرتا ہے ایک بات, اور دوسرا پھر یہ جو خدشات ہیں کہ جو نئی انتظامیہ آپ نے نئے ٹریول بین کو سپورٹ کرنے کے لیے شاید ڈیٹا کلیکشن کر رہی ہے, کیا واقعتاً وہ فیئرنگ یا تھریٹننگ ہے مسلم امیگرینٹس کے لیے پاکستان وہ جو مختلف ممالک سے یہاں پہ امریکہ پہنچ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں جہاں تک امریکن کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے تو یہ بین بالکل غیر آئینی اور غیر بالکل ناانصافی پر مبنی ایک بین ہے. اس کا مطلب جو امیگرنٹ کی فیملیز پر تو اثر پڑے گا ہی پڑے گا, لیکن امریکہ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے بھی خلاف ہے. ایک ایسا ملک جس کی اکانومی جو ہے وہ ہیویلی ریلائی کرتی ہے امیگرنٹس کے اوپر اور ان کے کام کے اوپر اور ان کے محنت کے اوپر, وہ ایسا ملک اور وہ جو ایسا ملک جو دنیا کو گلوبل ولیج بنانے میں پیش رہا ہو اس کے ساتھ ایسی پالیسیز سوٹ نہیں کرتی. اور جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا تعلق ہے اور جو ڈیٹا پروفائلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا اس سے فیئر پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا, فیئر پیدا ہونا تو ضروری ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی اظہر ضروری ہے, یہ تو یو نو اٹس پیر اماؤنٹ, کیونکہ آپ دیکھیں جو امیگرینٹس یہاں پہ آ رہے ہیں وہ دہشت گردی کو اور ایکسٹریمزم کو پیچھے چھوڑ کے یہاں پہ آ کے ایک پیسفل زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں. دے وڈ نیور وانٹ کہ ہم دوبارہ سے انہیں چکروں میں پڑ جائیں, تو ان کے لیے تو یہ بہت مطلب کوئی امیگرینٹ ایسا نہیں ہوگا جو نیشنل سیکیورٹی کو ضروری نہیں سمجھتا, لیکن نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ نسلی تعصبات اور مذہبی تعصبات کو فروغ دینے سے صرف ریاکشن نہیں ہوگا. اور
آپ اپنے اس نقطۂ نظر کو پروموٹ کرنے کے لیے انٹریکٹ کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں نئی انتظامیہ کے ساتھ, کس سطح پہ انگیجمنٹ ہے آپ کی کمیونٹی کی یا باقی جو مسلم کمیونٹیز ہیں؟
میں مسلم کمیونٹی کے بحاف پہ بات کر سکتی ہوں, ہم وہ مسلمان ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آنے والے مسیح پر ایمان لاتے ہیں. ہماری جماعت کا تو پچھلے 100 سال سے یہی مقصد ہے کہ شدت پسندی کو ختم کیا جائے, لیکن آج کل کے حالات کے مطابق ٹرمپ کے ایسی بھی الیکشن سے پہلے سے ہی ہم نے ایک کیمپین کو شروع کیا ہے جس کا نام ہے ٹرو اسلام. تو ہمارے نزدیک یہ جو ٹریول بین جیسی پالیسیز ہیں وہ فیئر پر مبنی ہیں, یہ فیئر کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے اور اگنورینس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اس فیئر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں گراس روٹ لیول سے کام کرنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم امریکن پبلک کو اور کانگریس مین کو ہم اسلام کی جو صحیح جو تعلیمات ہیں اس سے آگاہ کریں. تو ہماری کیمپین کا مقصد یہ ہے کہ ہم بالکل نان سیکٹیرین ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہیں جس کا مقصد اسلامک جو مسلم ایکسٹریمسٹ ہیں اور جو اسلاموفوبس ہیں ان سب کو اسلام کا صحیح میسج پہنچانا ہے. اس کی وجہ اس کا بہت تھاؤزنڈ آف پیپل جنہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے, جس میں مسلمان نان مسلم شیعہ سنی سب ہر طرح کے واک آف لائف کے لوگ شامل ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو اسی وقت ختم کر سکتے ہیں جب ہم خود ہماری انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوگی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے امریکہ میں بہت کم ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کے دل میں اسلام کے خلاف اتنا فیئر ہے کہ وہ اس چیز کو ہر چیز کو اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں.
کیونکہ جو بھی مسلمان ملکوں سے خبریں آ رہی ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ایک تشخص بناتے ہیں مذہب کا بھی اور مسلمانوں کا بھی, اور وہ خبریں زیادہ پازیٹیو نہیں ہوتی ہیں, اور جو پازیٹیو ہوتی ہیں وہ انفارچونیٹلی خبریں نہیں بنتی. علی عمران صاحب آپ بتائیے گا کمیونٹیز کو, مسلم کمیونٹیز ہوں یا وہ تمام کمیونٹیز جو اس طرح کی پروفائلنگ سے یا اس طرح کے ڈیٹا سے متاثر ہو سکتی ہیں, وہ کیسے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کریں سسٹم کے ساتھ, اور سسٹم کو رن کرنے والے جو افراد ہیں ان کے ساتھ؟
دیکھیں جی، یہ نمبر ون تو ان کو اپنے بیسک جو گھر سے سٹارٹ کرنا ہوگا، جسے کہتے ہیں ہوم، وہاں پہ جو ان کے لا میکرز ہیں، سینیٹرز ہیں لوکل، ان سے بات کرنا ہوگی. اس کے بعد کیپٹل ہل پہ انہیں ریچ آؤٹ کرنا ہوگا، پھر پالیسی میکرز، تھنک ٹینکس. اس میں کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ڈائلاگ اور ایک ڈسکورس میں حصہ لینا ہوگا، چاہے وہ میڈیا سے ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ہو، انہیں یہ بات کرنی ہوگی اور لا میکر لیجسلیشن جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ بات کرنی ہوگی کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ابھی جیسا کہ ذکر کیا گیا، میں یہاں پہ ایک جو لیٹسٹ پی او پی ریسرچ سروس ہے اس کی رپورٹ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ امیگرینٹس کی کتنی اہمیت ہے یہاں پہ. اور اس رپورٹ کے مطابق ایک بڑی پریگمیٹک بات کی گئی ہے کہ امریکہ کی اکانومی کو اور امریکہ کی ورک فورس کو جو کرنٹ لیولز پہ جو چلا رہے ہیں ورک فورس، اس کو برقرار رکھنے کے لیے آئندہ دو دہائیوں میں امریکہ کو اسی رفتار سے، جس رفتار سے وہ امیگرینٹس کو لے رہا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہوگا. اور کیونکہ اب جو ایک یہاں پہ جنریشن تھی ورک فورس جو کہ 25 سے 64 سال کی عمر یہاں پہ گنی جاتی ہے، وہ کم ہو جائے گی، تو اس کو صرف برقرار رکھنے کے لیے امریکہ میں جو لوگ پیدا ہوں گے اس کے ایڈیشن میں وہ امیگرینٹس جو باہر سے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، تو ان کو لانا ہوگا. تو اس میں تو کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں، یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو ایگزیکٹو آرڈر ہے اور امیگریشن پہ جو میئرز لیے جا رہے ہیں وہ بجائے خود ان کے، اور ایک ان کا جو اثر ہوتا ہے اور ایک جو ماحول بنتا ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا. اور ماحول ہمارے سامنے کہ اس میں ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں اور دوسرے ڈسکریمنیشن کے بھی سامنے آئے، تو ہمیں یہ ایک مسلم کمیونٹی کو ایک بڑا ایک ڈائلاگ کرنا ہوگا، ایک ایکٹیو ہونا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ ان کا کیا کردار ہے اور ان کے وہ امریکہ کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کو ایسی پالیسیز نہیں ہونی چاہیے جو ہرٹ کریں اس کمیونٹی کو.
جی عائشہ نور صاحب، یہ بتائیے گا آپ کی آبزرویشن کیا ہے، کیونکہ آپ مختلف ایون لیگل جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے بھی آپ سن رہی ہیں. پہلا جو ٹریول بین تھا وہ مسترد ہوا عدالت سے، اب جو نیا ٹریول بین ہے اس کے اندر آپ کے خیال میں جو بنیادیں ہیں، جو جواز ہیں، وہ کتنے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں، اور جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں مختلف ریاستوں کی جانب سے، آپ کے خیال میں اس نیٹ ٹریول بین کا مستقبل یا اس کا مقدر کیا ہوگا؟
تو ایسے غیر انسانی اور ناانصافی والے بین کا کوئی مطلب میری نظر میں کوئی لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اٹ ڈیپینڈ کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو نو کہ وہ اس کو ایک مکمل قانون بنائیں، اور اس میں اور ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو اس کا جو رد ہے وہ یہی ہے کہ مسلم کمیونٹی کو اور امیگرنٹس کو چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ان کو ٹھیک ہے سڑکوں پہ نہ آئیں، پروٹیسٹ نہ کریں، لیکن اپنے کانگریس مین سے ملیں، اپنے اس کی ان کو چاہیے کہ ایک ایکٹیویزم ہونا چاہیے. اگر ابھی بیٹھیں گے تو یہ اسی طرح ملک جو ہیں وہ اسی طرح بہت کامیابی پا کر، بہت ترقی پا کر اسی طرح زوال پاتے ہیں کہ جب اس قسم کے قانون بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے اس چیز کو یہی تو سٹاپ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کی طرح امریکہ بھی انہی راہوں پہ چل پڑے جس میں مذہبی آزادی یا مذہبی تعصبات اور نسلی تعصبات کے بعد آپ ہر جو کمیونٹی ہے وہ اس کی زد میں آنا شروع ہو جاتی ہے.
آلریڈی اس کی ظاہر ہے وہ
اس کی زد میں آ رہی ہے، کل ایک اور کمیونٹی بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایکٹیویزم شروع کریں اور ان پالیسیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں.
آلریڈی جو وائس آف امریکہ کی اپنا ایک انالیٹیکل رپورٹ ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو نفرت یا تعصب، ہیٹریڈ اور پریجڈس جو ہیں، اس کا لیول ملک کے اندر کرٹکس یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بڑھ رہا ہے. علی عمران صاحب، اس کو سم اپ کیجیے گا، نیا ٹریول بین، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟
دیکھیں، ابھی جو لیٹسٹ ہے اس کو مختلف اسٹیٹس میں وہ لوگ پلان کر رہے ہیں. انڈیویجولس بھی ہیں ایسے جو افیکٹ ہوں گے، جیسے کہ ریفیوجیز ہیں یا امیگرینٹس جن کے فیملیز نے یہاں پہ آنا ہے. نمبر ٹو اسٹیٹس بھی کچھ ہیں، اور پھر اے سی ایل یو کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک میری لینڈ میں اور غالباً ایک نیو یارک میں بھی ایک کیس ہے. تو اس ہفتے میں جو اگلا نیکسٹ ویک ہے اس میں غالباً بدھ کو اور وہ کچھ جج فیصلہ دیں گے، تو اس کے اوپر بھی لیگل جو چیلنجز ہیں وہ تو جاری رہیں گے. اور کل ہی جو ایک فرسٹ لیگل جو ڈیسیشن آ بھی گیا ہے جو خاص ایک شخص کے فیملی سے ریلیٹڈ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ وقت ایسا ہے کہ امریکہ کو ایز اے سوسائٹی اس کو ریسپونڈ کرنا ہوگا, اور بہت سارے لوگ اس پہ اپنی رائے کا اظہار.
بہت شکریہ آپ کا علی عمران صاحب, آپ نے مجھے کیا, وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. عائشہ نور صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پروگرام ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے اسفر امام, ٹی این وان ہماری انجینئر. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.